اللهم على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة إليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بإذن الله مولانا ياسر لي وسلم دائما ابدا على حبيبك من كانت به بشره. سوره حامل سجدہ ہے جہاں سے میں نے آیات تلاوت کی ہے. اس سے پہلے بھی کفر اور کفر کا انجام ہے بد، اور پہلے گزرنے والے کفار کا دنیاوی انجام جو پورا اس کے متعلق اشارہ فرمایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ارشاد ہوتا ہے ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دنیا و آخرت کے عذابوں سے، رسوائی سے، ذلت سے ہم نے نجات دے دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کیا. قرآن حکیم کا اسلوب بیان ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں ایمان کی بات ہو اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا یا تقویٰ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ایک دعویٰ ہے اور عمل اس کی تصدیق. جن لوگوں نے ایمان کا اقرار کیا، دعویٰ کیا، اس کے ساتھ تقویٰ اختیار کیا، نیکی اختیار کی، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کی، تو یہ شاید عذاب سے بچنے کا سبب اور ذریعہ ہے. اب اس کے ساتھ فوراً بعد کفار کا جو حال وہاں ہوگا اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ جب کافروں کے دوزخ کے لیے، عذاب کے لیے جمع کیا جائے گا، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اللہ کے دشمنوں کو، کتنی عجیب اصطلاح قرآن حکیم نے اختیار فرمائی ہوگی، خدا بند کریم اللہ کریم خالق بھی ہے، ساری مخلوق کا رب بھی ہے، اور جہاں قرآن حکیم اطاعت کی دعوت دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، کہ وہ تمہارے تمام ضروریات کا کفیل ہے، تمام حاجات پوری کر رہا ہے، اس نے تمہیں زندگی دی، جلوس دیا، شعور دیا، قربت دی. لیکن عدمِ اطاعت سے ربوبیت کی طرف یہاں منسوخ نہیں فرمایا کہ یہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ عدمِ اطاعت کو اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ دشمنی قرار دیا. یہاں سے آپ اندازہ سنبھال رہے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خیر ہے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو بات جان گئی اتنا کافی ہے, باقی دنیا کا بھی تو گزارا ہو جائے گا. تو یہ ترکی عبادت کو اللہ سے دشمنی قرار دینا بہت بہت بڑی بات ہے. مقبول ہو کر آج بندہ ہو کر ہر آن ہر لمحے چیزیں ہو کر محتاج ہو کر اس کو دشمنی کیسے کرے گا؟ ایمان نہ لانا یا اطاعت نہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ محبت کے تعلقات کو فنا کر دیتا ہے. یہ اطاعت بھی ہے جو فاصلوں کو گھٹاتی ہے اور اطاعت ہی ہے جو تعلقات میں تازگی اور مضبوطی پیدا کرتی ہے. جب اطاعت چھوڑ دی جائے تو عظمت دل سے نکل جاتی ہے. آپ کسی بھی شخص کی انہوں سے دل سے اطاعت تب کریں گے جب آپ کے دل میں اس کی عظمت موجود ہوگی, اس کے ساتھ عقیدت موجود ہوگی, اس کے ساتھ ایک محبت موجود ہوگی. اگر اس کی عظمت یا اس کے ساتھ عقیدت یا اس کی محبت دل سے اٹھ جائے تو اس کی بات سننے کو جو نہیں چاہتے, آدمی اس کی بات ماننے کو آمادہ نہیں ہوتا. اگر یہ صورت حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ جائے اور پھر اس موقع پہ چلی جائے جہاں ایمان کی بھی نفی ہو جائے تو دوستی نہیں رہتی, دشمنی آ جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہو ساتھ داروں کے ساتھ دشمنی ہو. ورنہ تو دوستی اور دشمنی وہاں ہوتی ہے جہاں مفادات مشترک ہیں. ہمیشہ دوستی کے لیے یا دشمنی کے لیے مفادات کا اشتراک ضروری ہوتا ہے. اب ایک شخص چیز میں بستا ہے, ہم یہاں بستے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, خرید و فروخت نہیں ہے, تو میں دوستی ہوں کہ لیکن اگر اسی ملک کے کسی آدمی کے ساتھ ہم شراکت کر کاروبار کر لیتے ہیں تو یا دوستی جم جائے گی یا دشمنی ہو جائے گی یا خرابی ہوگی. تو جب مفادات میں اشتراک ہوتا ہے دوستی اور دشمنی تب ہوتی ہے. اللہ کریم کے ساتھ کسی کا کون سا اشتراک ہے بھائی, وہ تو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے اور ساری مخلوق کو دینے والے ہیں. لیکن یہ وعدہ فرما دیا اللہ جل شانہ نے کہ میرے نبی کے ساتھ یا میرے بندے کے ساتھ دشمنی جو ہے میری ذات کے ساتھ دشمنی, کیونکہ ان کے ساتھ دوستی اگر ہوگی تو میری وجہ سے میری طلب میں میرے راستے میں ہوگی. تو گویا ان کے ساتھ دوستی ہی میرے ساتھ دوستی ہے اور انہی کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی. ہمارے جو لوگ اللہ کے دشمن تھے جنہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا اور چلا رہے ہوں گے, مختلف باتیں کریں گے کہ خدا کس نے دیکھا ہمیں یہ جرم کر کے, کس نے ہم کو یہ فرق لگا دی, کون کہتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا. حتی داما جاؤ جب وہ وہاں جمع کیے جائیں گے, سعودی علیہ سمودی ابسار ودی دن, تو ان کے اعمال پر ان کے کان ان کی آنکھیں حتیٰ کہ ان کی کھال تک دوائی دے گی. آزار جرار ہاتھ پاؤں جس جس جو وہ بدن نے جو جو کام کیا ہے وہ ان کے روبرو بات کرے گا, وہ خود بھی سن رہے ہوں گے, انہیں بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی, وہ ان سے بات کرے گا. اللہ کریم کی حضور شہادت دے گا کہ اللہ کہیں گے مجھے اس نے تمام کام میں استعمال ہونے کیا تھا, کون کہیں گے, آنکھیں کہیں گے, کان کہیں گے کہ یہ خراب آپ سن کر کچھ ہوتا تھا خدا ہمیں اس نے اس کام میں استعمال کیا. وجود کی ساری خر بتائے گی یا اللہ اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. تو چلو بات تو ظاہر ہو گئی لیکن وہ اپنے اعضاء و جوارح سے اپنے جسم کی خر سے کہیں گے لما شہدتم علینا, پھر تم ہم پر کیسے گواہ نکلنا ہے, جب ہمیں سزا ہوگی تو تمہیں ہی بھگتنی ہوگی, جلنا تو تمہیں کو ہوگا دوزخ میں, تو تم کس بات پر کس برتے پر گواہی دے رہے, کیونکہ ان کی شہادت کا تم کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو وہ اعضاء جوارے ان سے بات کریں گے, پہلے تو وہ بات کر رہے تھے اللہ کریم سے یہ سن رہے تھے, فرمایا ان سے بھی بات کریں گے اور کہیں گے انت کن اللہ الذی انت کل شیء, اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو رزق دے رکھا ہے. بڑی مزیدار بات ہے, مجھے مولانا رومی نے کہا تھا نا, ہاں کوئی دادو آگے آ کچھ مندان با منو تو مردہ باہک زندان, کہ یہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں مادی میرے اور آپ کے لیے بے جان ہے, اللہ کے حضور تو سب زندہ ہیں, سب بات کرتی ہیں, سب دعا مانتے ہیں, سب واقعات عرض کرتی ہیں, ہر بات کا جواب دیتی ہیں, میرے اور آپ کے لیے یہ بے حس یا مردہ ہے, اللہ کے حضور تو اس کی مخلوق ہے. تو وہاں یہ اعضاء و جوارح بھی کہیں گے کہ تم اندھے تھے, تمہارا شعور اس طرف نہ گیا اور تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ میدان حشر میں کیسے بات کرنے لگی, بات ایسی نہیں ہے, ہمیں زبان آج نہیں ملی. اس اللہ نے جس نے ساری مخلوق کو زبان عطا کی تھی ہمیں بھی نطق عطا کر دیا, یعنی بات تو ہم تب بھی کر سکتے تھے جب دنیا میں تھے, بات تو ہم تب بھی کر سکتے تھے جب بروک میں تھے, بات تو ہم تب بھی کر سکتے تھے جب تم قبر میں سے اٹھے, لیکن تم نے ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کر دی. تم نے کب چاہا کہ میں اپنے اعضاء بدن کی بات ہی سن لوں, تم اپنی مرضی سے ہم پر گوشت چلاتے رہے, ہمیں غذا مہیا کرتے رہے, تم نے کبھی یہ نہیں سنا ہم سے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری حیات حقیقی کس میں ہے اور ہمارا فائدہ کس میں ہے, اور یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے مومنین کو عطا ہے. اسی نبوت کے ساتھ برکات نبوت جو ہیں وہ مومن کو وہ قوت عطا کر دیتی ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کی زبان اس وقت کہ آنے سے پہلے سمجھتا ہے جب کافر کو حیرت ہوگی کہ یہ چیزیں کیسے بات کر رہی ہیں, کافر تو وہاں جا کر یہ سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کی ایک زبان ہے, اور مومن کے لیے دنیا میں شجر و حجر اعضاء و جوارح زمین و آسمان ہر چیز کی بات کو سمجھنا یہ تمام ایمان ہے. انت کن اللہ الذی انت کل شیء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہو اور اسے قوت بیرائی ہے جو ہوئی ہے وہ بات نہ کر سکتی. یہ بات ہے کہ ہر چیز کی زبان اپنی ہے, اس کے زبان کرنے کا انداز اپنا ہے, اور کبھی ہم چاہے تو عام زبان میں بھی بات کر لیتی ہے, جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے حضور کی نبوت کی شہادت دے دی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کوئی عجیب بات نہیں تھی, وہ عجیب بات ابو جہل کے لیے تھی کہ یہ کیسے پتھر کیسے بات کرتے ہیں. حضور کی کچھ یہ دیتے یوگا میں ملتا ہے کہ قبل دہشت بھی جو پتھر اور جو درخت مجھے سلام کہتے تھے میں آج بھی انہیں پہچانتا ہوں. حضور کی سیرے کے بعد میں تو ملتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں تھا اور محبوس نہیں ہوا تھا تب بھی جو درخت اور جو پتھر مجھے سلام کہتا تھا میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں. تو برکات یہ ہے ایمان کی کہ اچھی بات اور اللہ کا انعام تو یہ ہے کہ ان سب کے نطق کو ان کو بات کرنے کو یہ انداز کے پاس, لیکن اگر اس مقام تک نہ پہنچ سکے تو ہر شہر کی زبان حال سے جو بات ہوتی ہے اسے تو سمجھ رہا,
بات ہر چیز زبانیں کان سے بھی کرتی ہے. ہر چیز میں بحمدہ، یعنی کوئی چیز جسے وجود ملا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب ضروری نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوں، پتھر ذکر کرتے ہیں، پہاڑ ذکر کرتے ہیں، دریا ذکر کرتے ہیں، حیوان، درندے، پرندے، درخت، گھاس، پھول، ہر چیز ذکر کرتی ہے. ہمیشہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہے. تسبیح ہوں، تم ان کی زبان نہیں سمجھتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ تم ان کی بولی، ان کی زبان. اب ہمارے پاس کسی دوسرے ملک کا کوئی آدمی آ جائے، یا نہیں اپنے ملک میں دیکھنے، کچھ لوگوں کو پشتو نہیں آتی، کچھ کو پنجابی نہیں آتی، تو ایک ملک کے بسنے والے ایک دوسرے کے لیے بے زبان ہو جاتے ہیں، نہ وہ اس کی بات سمجھتے ہیں، نہ وہ اس کی بات سمجھتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کے بات کرنے کا اپنا انداز ہے، اپنی زبان ہے، اپنی بولی ہے، اس کی اس میں وہ بات کرتی ہے. تو کافر کو تو پتہ ہی تب چلے گا جب وہاں بات ہوگی، تو وہ کہے گا کیا عجیب بات ہے، ایک تو تمہیں زبان میں بھی بات کر رہی ہو، کبھی زندگی بھر نہیں کی تھی، اور دوسرا شہادت وہ دے رہی ہو تو تمہیں کو جلنا ہوگا، آزار جوارے کو، ہاتھ پاؤں کو، آگ کان کو، کھال کو، تمہیں تو جلو گے. تو وہ کہے گی کھال ان کی کہ اس اللہ نے ہمیں بھی زبان دی جس نے ہر چیز کو زبان دی، ہم تک پنش ہے. کوئی چیز عرض و سما میں ایسی نہیں جو بات نہ کرتی ہو جسے اللہ نے زبان نہ دی. تو کمال ایمان اور کمال اسلام یہ ہوا کہ یہ نعمت، یہ طاقت اور یہ قوت کسی کو برکات نبوت کے سفید یہاں نصیب ہو جائے، وہاں جا کر تو پاگل کو بھی نصیب ہو جائے گی، یہاں نصیب ہوگی تو اس کی اصلاح احوال اور ایمان باللہ میں کفر کا سبب بنے گی. وہاں جب نصیب ہوگی تو وہاں صرف اس پر شہادت ہی دے گی، وہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح میدان احشر میں تو کافر بھی فرشتوں کو دیکھے گا، ان کی بات سنے گا، جنت کو دیکھے گا، دولت کو دیکھے گا، یہ سب کچھ اس کے سامنے بھی ہوگا. تو کمال ایمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ واقع ہونے سے پہلے اللہ کریم مومن کے منتشر فرما دے. اگر کسی کو اس کا انکشاف نصیب نہ ہو تو کم از کم اسے وہ یقین حاصل ہو جائے حضور کے ارشاد پر، جو یقین اسے اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ پختہ معلوم ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی طرح مومن کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ساری دنیا کو کچھ تو مشاہدہ تو نصیب نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دے دینا یا قرآن حکیم کو بتا دینا وہ یقین عطا کر دیتا ہے جو آنکھ کو دیکھنے سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے. اور یہی وہ دولت ہے جو برکات نبوت میں تقسیم ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آخرت کے بارے آپ کا اپنا حال کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں. ایک ایک جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، اس کے ساتھ انہیں صاحب الکرام کو ایک مضبوط قوت مشاہدہ حاصل. ایک صحابی داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، تو انہوں نے پوچھا کیا پاس بات کا کیسے شروع کی تم نے، کس حال میں ہو؟ رسول ایمان کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم نے ایمان کے ساتھ شروع کی ہے؟ تو فرمانے لگی رسول اللہ، میں یہاں کھڑا ہوا حشر کو بپا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور میں جنتیوں کو دولت میں جاتے اور جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ، یہ ایمان ہی کا نور ہے، ورنہ کیسے نظر آتا؟ آپ نے فرمایا تمہیں ٹھیک سمجھا. اب ہماری اس دور کی بدنصیبی یہ بھی ہے کہ آج تک اگر کوئی ان انعامات اور ان برکات کو حاصل نہیں کر پاتا تھا تو ان کی تربیت نہیں کرتا تھا، ان کا متلاشی رہتا تھا. آپ اپنے سے پہلے زمانے کے تمام علماء کی سوانح دیکھیں تو سب میں ایک بات نظر آئے گی کہ فلاں جگہ سے، فلاں مدرسے سے، فلاں عظیم استاد سے، فلاں بزرگ سے تکمیل تعلیم کے بعد اپنا بزرگ کے پاس اصول برکات کے لیے حاضر ہے. یہ تمام علماء جتنے پائے کے لیے جتنا علماء کا نام تاریخ میں آتا ہے سب کے ساتھ ملتی ہے. تو ایک آج کا دور ہے کہ پہلی بات تو تکمیل علم کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, جسے چند حرف لکھنے پڑھنے آ جائیں کچھ تقریر کرنے کا مرتبہ پیدا ہو جائے بس وہ چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی پڑھنا ہے, تقریر کرنی, پیسے لے لیے, روٹی کھا لی اور بس اللہ اللہ خیر. اور اگر کوئی چار کتابیں پڑھ جائے تو بجائے ان برکات کو حاصل کرنے کے وہ اپنی معلومی کو چھپانے کے لیے ان کی تردید شروع کر دیتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے, مجھے اپنی خواہشات کو رد نہ کرنا پڑے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کروں, اپنے آپ پر اور اپنی آرزوؤں پر کوئی پابندی عائد نہ کرنی پڑے, مجاہدہ اختیار نہ کرنا پڑے اور سہل پسندی اور عیاشانہ ذہن جو ہے اس نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا کہ کہہ دوں یہ چیز ہوتی ہے, یہ ہے ہی کوئی نہیں چھوڑو, تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ اگر آپ نے علم میں مساجد میں پڑھنے پڑھانے میں عمر بسر کی تو کیا آپ کو ہو رہی ہے کسی زمانے میں جیسے ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اخبارات میں ریڈیو ٹیلی ویژن میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی وقت کوئی نہ کوئی حصہ تبلیغ کا ہے, لیکن اس کا کیا اثر ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن تھے نہ اخبار تھے نہ زبان لاؤڈ اسپیکر تھا, کہیں بات پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, لوگ ایک دوسرے کی زبان ہی سے سن سکتے تھے. تب چند چند جملوں میں جو چھوٹی سی بات کہہ دی جاتی تھی وہ ایک پورے ملک کی تقدیر بدل دیتی تھی, انقلاب پیدا ہو جاتا. اور آج کتنا شور شرابہ ہے اس کا اثر نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد میں بھی ہمارے برکات جو لوگ تھے وہ اگر برکاتوں کے احتیاط کو نفی کر دیا جائے تو میں فلسفہ تو کافر بھی پڑھ اور پڑھا سکتا ہوں, فلاسفی کو ڈسکس کرنا یا کسی بھی شے کے فلسفے کو پڑھنا یا پڑھانا اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے, چل جائے گی عمل شرط. لیکن برکات کے اصول کے لیے نہ یہ کہ صرف ایمان شرط ہے بلکہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ کام و اطاعت شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ کریں کہ برکات سے خالی ذہن یا خالی زبان یا خالی وجود جو ہے اس میں اور برکات کے حمل میں کتنا فاصلہ, جتنا فاصلہ ان کے اعمال میں ہے اتنا ہی ان کے ایمانوں میں بھی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کسی کے پاس یہ برکات نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے, جب وہ دعویٰ کرتا ہے اپنے مسلمان ہونے کا تو ہم رد کرنے کا چاہ کرتے ہیں, اللہ کریم جانے اور اس کے بندے جانے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ برکات جو نور ایمان سے ظاہر ہونی چاہیے اس کے اپنے لیے اور اس کے ساتھ ملنے والوں کے لیے ان کا اظہار نہیں ہوتا, ان کا وجود نہیں پایا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا تو اس سے کم سے کم بھوک تو نہیں جانی چاہیے, لیکن بغیر برکات کے جو دعوے اسلام ہے اس سے بھوک بھی نہیں ملتی. تو اس بات کا اظہار کافر پر وہاں جا کر ہوگا میدان حشر میں, لیکن مومن کو ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ, ان کی کھال ان کے دل ان کے فواد تک اللہ کی ذکر میں لگ جاتے ہیں. تو جس کی کھال بال گوشت پوش یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہا ہو اس کی کھال جب بات کرے تو اسے اس سے کیا سمجھا ہوگا, وہ تو اس کے ساتھ رات دن اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں شریک ہو. اچمبا تو اسی کو ہوگا جس نے آگا جوارے اور کھال گوشت کو صرف عیش کا ذریعہ سمجھا, اور جب وہاں پہنچے تو سمجھ آئے گی یہ تو سارے مقرر تھے, یہ تو سارے بات کر رہے تھے, صرف میرے واسطے سے مقرر تھے, بڑا راست نہیں تھے. اگر ان کا اپنا اختیار ہوتا تو شاید یہ کافر کو دنیا میں چھوڑ جاتے اور اس سے علیحدہ ہو جاتے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن انہیں جو تکلیف ان پر ہے وہ ہماری وساطت سے ہے, مسلط بذات تو ہم ہیں, یہ ہمارے تابع.
تو وہ بڑی وضاحت سے کہیں گے ان کی کھالیں ان کے اعضاء و جوارے تو ہمیں بھی اسی اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو متق لیا ہے اور تم ایسے بدھو تھے وہ کہنا کہ تم اپنا مر جاتے ہیں اس نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم اتنے بدھو تھے تم یہ بات نہ سمجھ سکے کہ تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے پہلے ہی تم جاؤ جب تم آئے وہاں سے ہو تو جاؤ گے کہاں آگے کوئی جگہ ہے کوئی دوسری ایسی ہستی ہے نہ جاؤ گے جو تمہارا خالق ہے اسی کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور تم ایسے جاہل تھے کہ تم چھپا نہ سکے اپنے اعمال کو اپنے کردار کو کم از کم اپنے اعضاء و جوارے سے تمہیں چھپا سکتے ہمارا کم تم پستر پہ انہیں یش ادا لے تم سم ہو تم گلا ابسار ہو تم گلا جلوم ہو جائے اگر تمہیں اللہ کے ساتھ ایمان نہیں تھا تو اپنے وجود کو تو دیکھ رہے تھے تمہیں یہ تو خبر تھی کہ یہ تو امانت ہے اللہ کی اس کا خالق وہ ہے یہ تمہاری بات مانے گا یا اس کی مانے گا تو ارتقاد گناہ میں جن جن اعضاء کو تم نے آنکھ کو استعمال کیا ذہن کو استعمال کیا زبان کو استعمال کیا کان کو استعمال کیا ہاتھ پاؤں کو استعمال کیا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری نہیں ہیں کسی کی دی نہیں ہے اول بات تو حق تو یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کریم کے روح ضرور زندہ رکھتے اپنی زندگی اللہ کے روح ضرور گزارتے جو واقعی ہر حال تمہارے پاس موجود ہے لیکن اگر تمہیں اس پر یقین نہیں آیا تو ان سب چیزوں کو تو دیکھ رہے تھے ان سے تو تم نہیں چھپ سکتے تھے لیکن تم اس وقت میں گرفتار رہے ولیکن ظنم تم ان اللہ علی یعلم کثیرا مما تعملون تو تم جو کچھ کر رہے شاید اللہ اس سے واقف نہیں تمہارے اس بان نے ایمان کی اس کمزوری نے تو بنا ہوا مومن سے بھی جو گناہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ایک ہو جاتا ہے بتکاردار بصیرت کسی وقت حالات سے یا خیالات سے مغلوب ہو کر ایک آدمی گناہ کر جاتا ہے اس گناہ کے فوراً بعد ایک تعصب اور ایک درد آ جاتا ہے کہ میں نے کیوں ایک گناہ ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ اس میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد پھر بھی اس کو کرتا چلا جاتا ہے تو جس خطا پر تعصب پیدا ہو وہ بتکاردار بشریت ہے انسانی کمزوریوں کی وجہ سے اس کا وہ تعصب جو ہے وہ توبہ بن جاتا ہے اور انسان پھر اس گناہ کو دہراتا ہے نام جو سلو علامات جو کر بیٹھتے اس پر اصرار نہیں کرتے اسے بار بار نہیں کرتے یہ ہوتا ہے وہ گناہ جو بتکاردار ہے بشریت سرد ہو گیا انسانی کمزوری کی وجہ سے لیکن فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ درست نہیں ہے رجوع ادا کرتا ہے پیدا کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ایک گناہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں اور بلا تکلف کرتے چلے جاتے ہیں اس گناہ کے پیچھے یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون ابتدا تو شاید کچھ خبر نہیں میرے حال سے واقف نہیں وزارتم ظنتم الذی ظننتم بربکم یہی وہ ظن تھا جو تم نے اپنے خالق کے ساتھ جوڑ لیا اور اسی نے تمہیں ذلیل کیا فاصبحتم من الخاسرین اور اسی نے تمہیں نقصان اور خسران میں جوڑ لیا اللہ کریم میرے ایمان اور ایمان کی برکات نصیب فرمائے اور زندگی اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنی تمام مدد کے معلوم